حقیقتی انی خالق بشرا سورہ الحجر آیت نمبر 22. آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے بشر ہیں، ابو البشر ہیں، اور یہ عقیدہ بعد میں پھر ابلیس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کے ہاں بھی اس عقیدے کو ہم نے دیکھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی نوح کی بشریت کا مذاق اڑایا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. 18 سپارے سورہ المؤمنون میں دو مرتبہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اس جملوں کو اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح کا بشر ہے، اس کو ہم نبی اور رسول کیسے مان لیں. اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کی 3 میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9, 10, 11. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان سے پہلے اور ان کے بعد جتنے لوگ بھی آئے، ان قوموں، ان لوگوں کے پاس رسول آتے رہے اور اپنی اپنی دعوت پیش کرتے رہے. ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم بشر کو نبی نہیں مانتے. نبیوں نے کہا ہاں. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، رسولوں نے کہا کہ ہاں ہم تو تمہاری طرح ہی کے بشر ہیں لیکن رسول ہیں. اور سورہ تغابن میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انکار کرنے والی جتنی قومیں ہیں، ان کے پاس جتنے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، ان سب کا اعتراض، بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ بشر کیوں ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. سب کے سب یہ کہتے تھے کیا اس بشر کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملے گی، تو بشریت کا انہوں نے انکار کیا. اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، 15 سورہ الاسراء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر کہو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی ہے وہ صرف یہی رہ گئی ہے کہ وہ بشریت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. بشریت کا وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جب ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں تو کس طریقے پہ اللہ تعالی کے اس پیغمبر نے آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا، تو ہمیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں وہ یوسف جس کی نسل سے اللہ نے ہزارہا نبیوں کو بھیجا، وہ نوجوان پیغمبر یوسف کہ اگر دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اس قدر تقدس اور پاکیزگی سے اللہ نے اپنے اس پاک پیغمبر کو نوازا. مصر میں اس یوسف کو اللہ تعالی نے ایک عجیب آزمائش میں مبتلا کیا، اور یہ آزمائش زنانہ سیاست کی آزمائش تھی. جس طریقے پہ اللہ تعالی نے ہم پہ اس عذاب کو مسلط کیا ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں زنانہ سیاست عام ہو رہی ہے، یہ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی اور وہاں قیادت کے لیے عورتیں میدان میں آئی ہیں، لیکن پھر بھی ولكن اكثر الناس لا يعقلون، اکثریت عقل سے دور ہو گئی، فہم سے دور ہو گئی، علم سے دور ہو گئی، اور ان کے پیچھے جا رہی ہیں جن کی قیادت کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے خسارے کی علامت قرار دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بھی زنانہ سیاست سے پالا پڑا. ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں، وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے یہ کہا، امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی سے کہا کہ تراود فتاہا عن نفسہ، کیا تم ایک نوکر اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی، قد شغفہا حبا، اور تان کرنے لگی اور اس کو ستانے لگی اور اس کو یہ باتیں سنانے لگی کہ قد شغفہا حبا، اس کو تو اس کی محبت نے بہت ہی مشغول کر دیا، انا لنراها فی ضلال مبین، تو بڑی غلط بات ہے، گمراہی ہے. فلما سمعت، جب اس نے لوگوں کی ان باتوں کو سنا، بمکرہن، ان کے اس چالاکیوں اور چال بازیوں کو، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کی طرف دعوت نامے بھیجے، دعوت نامے بھیج کے ان کو بلایا، واعتدت لہن متکا، اور تکیہ وغیرہ سجا کے مجلس کا انتظام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کو ہاتھ میں چھری دی اور پھل جو تھے وہ بھی دیے، وقالت، اور اس کے بعد جب ان تمام عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دے کے بلایا اور بلا کے مجلس میں بٹھایا اور پھر سب کو ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دیں کہ اب آپ پھل کھائیے اور پھل کاٹیے، اور پھر اسی اثنا میں اس نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اخرج علیہن، ذرا سامنے آئیے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کمرے سے باہر نکلے، فلما رأینا، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اکبرنا، تو ہوش و حواس کھو بیٹھے، وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو بشر نہ ماننے والوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور نبیوں کو جو بشر نہیں مانتے ان میں وہ بھی تھیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. تو یہ وہ جنس ہے، محبت کرنے والی جنس، عاشقوں کی جنس ہے یہ. یہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور وہ بھی عشق کا دعویٰ کرتی تھیں. تو وہ مصر والیاں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی وہ بھی یوسف کو بشر ماننے پہ تیار نہیں تھیں. تو ان کی نسل آج بھی یہ کہتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے. اور یہ جو بشریت کا مسئلہ ہے، اس میں ابلیس نے پہلی قوموں کو بھی تباہ کیا. اسی لیے اللہ تعالی نے جن جن نبیوں کے بارے میں زیادہ خطرہ تھا ان کی زبانی کہلوایا کہ تم خود کہو لوگوں سے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بندہ ہوں، میرے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھنا. تو یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ماں بیٹا، دونوں کے بارے میں پوری ایک قوم گمراہ ہو گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہے جس نے اس عمر میں، جس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، شیر خاری کا عالم ہے، دودھ، جن دنوں بچے دودھ پیتے ہیں، نو مولود بچہ باتیں نہیں کر سکتا، ان دنوں، جن دنوں بچے بول نہیں سکتے، بولا نہیں کرتے، اللہ نے اپنے اس بندے سے کہلوایا کہ کہو، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور داؤد اور سلیمان اور ایوب سب کے بارے میں ارشاد فرمایا، وذکر عبدنا داؤد، وذکر عبدنا ایوب، تو انبیاء علیہ الصلات والسلام کے بارے میں جو عقائد بگڑے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں خوب وضاحت سے بیان کیا. اور یہ سب سے آخر میں سب کے سردار جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ ان کی شان کو اتنا بڑھائیں گے کہ کہیں حد سے تجاوز نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا. ایک اس مقام پہ سورہ الکہف کی آخری آیت میں کہا کہ اے حبیب اپنی زبان سے کہو، میں کہلواتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم کہو، اعلان کرو، ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور سورہ فصلت کے بالکل شروع میں دوسری جگہ قرآن میں یہی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اور یہ جو بشر ہے، بندہ، عبد، اس کی نسبت اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف اور آیات میں بھی بیان کی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، سورہ النجم میں. اور سورہ الاسراء کے بالکل شروع میں ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده على عبده. اور سورہ الکہف کی پہلی آیت، الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب. تو اللہ تعالی نے ان کو عبد کے نام کے ساتھ یاد کر کے بھی بتایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں. خود انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، لوگو میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح ابن مریم کی شان کو نصارہ نے بڑھا دیا تھا، حد سے تجاوز نہ کرنا. انما انا عبد، میں تو بندہ ہوں. قولو، کہا کرو، عبد اللہ و رسولو. اور مسند امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسو، میں بشر ہوں اور میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو. متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، انما انا بشر وانکم تختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليتركها. ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے جھگڑے اور اپنے اختلاف لے کے میرے پاس آتے ہو، اور تم میں سے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایسا ہو کہ وہ چرب زبان ہو، اچھا بولنے والا ہو، اور دوسرا بیچارہ بالکل مسکین ہو. تو جو شخص چرب زبان ہو، اچھی باتیں کرنے والا ہو، خوب بولتا ہو، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کروں، اور حقیقت میں فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جو کچھ سنتا ہوں اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ میں بشر ہوں، اس لیے سنو. فمن قضیت له بحق مسلم، اگر میں نے کسی کو کسی کا حق دے دیا، یعنی کسی ناحق کے حق میں اگر میں نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، مجھ سے بھی اسی طرح بھول ہوتی ہے جس طرح تم سے ہوتی ہے. اور اس چیز کو مختلف اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت. جو لوگ آپ کو بشر نہیں مانتے، مطلق صرف نور مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ بشریت نبی کا انکار نبوت نبی کا انکار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں اور اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بشر ہیں، ہمارے ہم مثل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ افضل البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور آدم کی اولاد جتنی بھی ہے سب کے سردار ہیں. صحیح مسلم میں خود اپنے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد قیامت تک جتنی بھی آئے گی سب کا سردار میں ہوں. اور ورفعنا لك ذکرک، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان پہ درود و سلام کو واجب قرار دیا، اللہ نے ان کی محبت کو فرض قرار دیا، اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی، کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ان کے شہر کی قسم کھائی، اس لیے کھائی کہ وہ اس شہر میں رہتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، اس کو ہم نے مستقل ایک درس میں بیان کیا ہے جس کا نام ہے حب رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کے تین ذریعے ہیں، اور اس محبت کی کچھ علامتیں ہیں، اس محبت کے فائدے ہیں. جو آپ سے محبت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے. اور جس شخص کے ایمان میں، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام اور ایمان کے لیے واجب اور فرض ہے کہ یہ ایمان والا اور یہ اسلام والا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے اور ان کی اطاعت کرے. تو بشر کہو بشر ہیں، لیکن ان کی شان کو بھی سمجھو کہ وہ بشریت میں ہماری طرح ہیں، انسان ہونے میں ہماری طرح ہیں، لیکن وہ ایسے بشر ہیں کہ آج تک ایسا بشر پیدا نہیں ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی بشر پیدا ہوگا. وہ بشر ہیں کہ پسینہ پسینہ، یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ان افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اپنی بوتل میں جمع کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشبوؤں میں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ شامل کر لیتی ہیں، وہ خوشبو سب سے اچھی خوشبو بن جاتی ہے. جو بچے بیمار ہوتے ہیں ان کو ہم قطرے آپ کے پسینے کے پلاتے ہیں، دوائی میں دیتے ہیں، بچوں کو اللہ شفا دیتا ہے. تو حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انس کی ماں، تو جب بشر کا نام لیا جائے تو بے ادبی نہ ہو، اس لیے کہ اگر ان کا نام اس طریقے پہ لوگے جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان کا نام اس طرح لوگے جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ان پر صلاۃ و سلام پڑھو، درود پڑھو، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں اور ان کا قرب نصیب ہوگا. جو شخص جتنی کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اور جتنی صحیح معنوں میں اطاعت اور محبت کرے گا افضل البشر سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جنت میں. مسئلہ بشریت نبی کو جب ہم بیان کر رہے ہیں تو اس موقع پہ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشر یا نور کا عقیدہ رکھنا یا اس بارے میں کچھ کہنا، اس معاملے میں اور اس بارے میں لوگوں کی اکثریت دو بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئی اور انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جس پہ رہنا اور جس پہ چلنا نجات کا ذریعہ اور باعث نجات ہے. وہ لوگ کہ جو سرے سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے، ایک جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا. دوسرا گروہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کہتا ہے، اپنا ہم مثل بشر کہتا ہے، انہوں نے دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب کیا. وہ جو میانہ روی ہے اس سے دونوں محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نیت میں اخلاص نہیں تھا اور صحیح مسئلے کو سمجھنا اور بیان کرنا نہیں تھا. نیت صرف یہ تھی کہ چونکہ میرا تعلق ایک فلاں مسلک سے ہے، فلاں فرقے سے ہے، اور ہمارے مسلک والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم کو تو ہر حال میں نور ہی کہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لوگ لاکھ دلیل میرے سامنے لے آئیں، میں نے کسی کی دلیل کو نہیں ماننا چونکہ میرا تعلق فلاں فرقے اور فلاں مسلک سے ہے. دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے جوش میں آ کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بشر کہا، اپنا ہم مثل کہا، تو ایسی بے ادبی پہ اتر آئے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی طرح رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا جائز نہ تھا، تو یہ بے ادبی والے جرم اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو اپنی طرح کا بشر کہنے والوں، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، تب یہ نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے مسلک اور ان کی جماعت اور ان کی پارٹی اور ان کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے تو رسول کو بشر ہی کہنا ہے. یہ ہوائے نفس ہے جس کا ہم عموماً ذکر کرتے ہیں. آپ لوگ اس لفظ سے اور اس اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں. ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں لوگ، اور جب ہوائے نفس کا بندہ بنتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی کسی آیت کی غلط تعویل تو کر لے گا، کسی صحیح حدیث کا انکار تو کرے گا یا اس کی غلط تعویل تو کرے گا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اس جماعت کا امیر غلطی بھی کر سکتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. جس فرقے اور مسلک سے اس کا تعلق ہے، ان کے بڑوں نے جو کچھ لکھا اور کہا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عقیدے میں ہے اور جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کتابوں میں لکھا اور جو کچھ ہمارے موجودہ بزرگ کہتے ہیں، صرف یہی حق ہے. یہ شیطان کا بڑا دقیق مدخل ہے جس سے وہ داخل ہو کے بہت سارے دینداروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سارے ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے جو اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابلیس کی کہاں یہ جرت کہ وہ آ کے میرے عقیدے پہ حملہ کرے، ہم تو صحیح عقیدے کے حامل لوگ ہیں، ہم تو زندگی بھر توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ہمارے قریب کیسے آ سکتا ہے، ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، ہم تو اس کا نام لے لے کے اس پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جس پہ خود رب کعبہ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے. یہاں آ کے ابلیس ان کو اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے، اور وہاں جا کے ان کو اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے. تو یہ دو بڑی کمزوریاں ہیں، ایک غلو، حد سے تجاوز، اور دوسرا بے ادبی اور گستاخی. ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ سے ملا دیتا ہے، اور دوسرا جب آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. وہ ایسی بے ادبی کرتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو الفاظ قطعاً رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کرنے مناسب نہیں ہے. ہم نے بارہا سورہ حجرات کی وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اگر اس نبی سے اس طرح بات چیت کرو گے اور اس کا نام لے کے اسے اس طریقے پہ پکارو گے جس طریقے پہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تعلق ہے تو وہ مطلق بشر ہیں، انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اسی لحاظ سے قرآن نے انہی کی زبانی یہ کہلوایا، اور دو مقامات پہ اس آیت کو قرآن میں محفوظ کر دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہارا ہم مثل ہوں، جیسے بشریت کے تقاضے سے تم انسان ہو بشر ہو، اسی طریقے پہ میں بھی انسان ہوں اور بشر ہوں. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ درجے اور مقام اور حیثیت کے لحاظ سے افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، اور سید الاولین والآخرین ہیں. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد جتنی بھی ہیں سب کا میں سردار ہوں. تو جہاں ہم انما انا بشر مثلکم کو بیان کرتے ہیں، وہیں جہاں ہم انما انا بشر مثلکم کو بیان کرتے ہیں اور اس آیت کا درس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہیں، نور نہیں ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے رب کے ہاں ہیں. وہیں ہم اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ حبیب رب کعبہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ میری طرح ہے. تو یہ بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، باجمال لوگوں میں یہ اجمل ہیں کہ ان سے زیادہ صاحب جمال اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو نہیں بنایا. صاحب کمال لوگوں میں یہ اکمل ہیں کہ کمال و جمال کی انتہا انہی پہ ہو گئی، فصاحت و بلاغت کی انتہا انہی پہ ہو گئی، اور یہ سب سے افضل ہیں. جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ سب سے افضل ہیں اور سب کے سردار ہیں، تو پھر انسانی برادری کا معاملہ وہ انسان کے جو انبیاء نہیں ہیں، امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بھی یہ سردار ہیں، سب کے یہ سردار ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو حشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پہ خود اللہ درود و سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں ایسے بدبختوں اور ایسے بھنگیوں اور مراثیوں، ڈوموں اور کنجروں کی کوئی کمی نہیں ہے جو قوالی میں اور دوسری بکواس کرنے میں انٹرنیشنل شہرت حاصل کر چکے ہیں. یہ ڈوم اور یہ کنجر اور یہ بھنگی مراثی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اور اس طریقے پہ وہ یہود و نصارہ کے اس غلط عقیدے کو امت مسلمہ میں رواج دینا چاہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام اور عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے نور سے نکلے ہیں، اللہ کے جسم اور وجود سے نکلے ہیں، والعیاذ باللہ من ذلک. یہ وہ خطرناک اور حساس مسئلہ ہے جس میں لوگ احتیاط کی پرواہ نہیں کرتے، بے احتیاطی کی وجہ سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ بد احتیاطی کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یا اس مسئلے کے بارے میں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے افراد تفرید کا شکار ہوتے ہیں، غلو کا شکار ہوتے ہیں، یا بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے کہ لوگوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام
کہ ادب اور آپ کی محبت و اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہو اور اس میں کسی بے ادبی اور گستاخی کا خطرہ اور اندیشہ ہو، اس معاملے میں کسی قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کیا جائے. لیکن نہ جانے کیوں لوگوں کو کسی اور کی ذات نہیں ملتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ ان کی ذات کے بارے میں آ کے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جنتی اور دوزخی ہونے کا فتویٰ صادر کیا جاتا ہے. نور و بشر کا مسئلہ ہو، حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ ہو، علم غیب کا مسئلہ ہو، یا اور مسائل ہو، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو نبی رحمت تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا. آپ نے آ کر دشمنوں کو ایک دوسرے کا دوست اور بھائی بنایا. انصار کے اوس اور خزرج کے قبیلوں کا بھائی پن اور اخوت آپ دیکھیے، اور مہاجرین اور انصار کی اخوت آپ دیکھیے. یہ تو وہ نبی رحمت ہیں کہ جن کی خاص صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ نبی رحمت اس نبی کے نام پہ مسلمان مسلمان سے آج دشمنی کرتا ہے، وہ نبی جو پتھر کھا کر دعائیں دیتا ہے، اسی نبی کا نام لے کے آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کے نام پہ ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں، اور اسی نبی کے نام پہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. وہ نبی جس نے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور جس نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا حجت الوداع کے موقع پہ عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے، اس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم پہ ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کی جان و مال یہ حرام کر دیا گیا ہے. اس نبی کا نام لے کے آج ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے. اس نبی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اسی نبی کا نام لے کے آج لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری مسجد کا امام، ہمارے جمعہ کا خطیب، ہمارا مقرر اور عالم، ہمارا استاد اور مربی، اور ہمارا حکمران، اور ہمارا ادیب اور صحافی، اور ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگ، یہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے میں، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں، ایک دوسرے کا خون بہانے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ سارا دنگا فساد اسلام کے نام پہ ہوتا ہے. اسلام کے نام پہ ہوتا ہے. وہ مظلوم اسلام، وہ مظلوم اسلام جس کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، جس کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں، اسی اسلام کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی دشمنی اس اسلام کا نام لینے والے اس اسلام کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری مسجدیں آج ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا کہ مسجدیں میری ہیں، اور مسجدوں میں صرف میرا نام لیا جائے. یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں. کس کا گھر ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میرا آپ کا گھر نہیں ہے، اور میری آپ کی ملکیت نہیں ہے. مسجد اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مسجد کسی فرقے کی ملکیت تو بن سکتی ہے، کسی مسلک کی ملکیت تو بن سکتی ہے، لیکن اللہ کی ملکیت نہیں بنی. ان مسجدوں میں جو فساد ہوتا ہے، جمعے کے خطبوں میں اور دوسری تقریروں میں منہ سے، زبان سے جو آگ اگلی جاتی ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے جو مواد نشر کیا جاتا ہے ان مسجدوں میں، اگر ان مسجدوں کو اللہ تعالی قوت گویائی دے دے تو یہ مسجدیں چیخ چیخ کے کہیں کہ بدبختوں، تم اپنے لیے کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید رہے ہو؟ تو اس نبی کی ذات سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں ابلیس کے بندوں نے اور انسانی شیطانوں نے عام آدمی کو اس طریقے پہ الجھایا اور گمراہ کیا کہ ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں جو اس نبی کی محبت کی آڑ میں دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ حملہ کرتے ہیں، اسے اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اور اسی ابلیس نے ایک اور گروہ کو اس طریقے پہ گمراہ کیا کہ وہ توحید کے نام پہ، توحید خالص کے نام پہ اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کا خون بہاتا ہے اور ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے. اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو مار گراتے ہیں یا اسے زخمی کرتے ہیں یا کسی مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں یا کسی مسجد پہ حملہ کرتے ہیں، تو جب اس فساد سے فارغ ہو کے واپس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے جہاد کیا ہے. وہ جہاد جو یہود و نصارہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا، وہ جہاد جو ہندوؤں اور سکھوں اور دوسرے غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، آج وہ جہاد ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے. ابلیس دور بیٹھا تماشا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. یہ سارا فساد توحید کے نام پہ ہوتا ہے، سنت کے نام پہ ہوتا ہے، عشق نبی اور محبت نبی کے نام پہ ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھیں اور اس چیز کو جانیں کہ وہ شخص جو امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اسے مل سکے گی. بشریت کے اس مسئلے کو ہم نے اسی لیے بیان کیا اور اس میں دونوں چیزوں کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو بشریت کو بیان کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہ بھولیں کہ اس کی بشریت کا بیان ہے جو افضل البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ کہا کہ ایکم مثلی، اور دوسرے وہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں غلو کرتے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، صرف اس چیز کو اپنے عقیدے کا جز بنائیں اور اس پر عمل کریں جو قرآن سے یا صحیح حدیث سے یا صحابہ سے ثابت ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان انسانی شیطانوں کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں اور غلط عقیدے کو اپنے صحیح عقیدے کی جگہ دے دیں اور توحید کی جگہ شرک کو اپنا لیں، سنت کی جگہ بدعت کو اپنا لیں. اگر ایسا ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. تو یہ بشریت کا وہ مسئلہ تھا جس کو اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اس سورت کا آغاز توحید خالص سے ہوا تھا کہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اب اس سورت کا اختتام بھی اسی توحید کی شکل میں ہو رہا ہے. شرک نہ کرنا، یہی اصل میں توحید ہے. تو آغاز سورت میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کو اس شکل میں بیان کیا کہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس سورت کے آخر میں یہی توحید اس سورت میں بیان ہو رہی ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ کبھی اس بات کو نہ بھولے کہ اسے اعمال صالح انجام دینے چاہیے. فمن کان یرجو، جو یہ امید رکھتا ہو، لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کی، جس کو یقین ہو، یہاں رجا بے معنی یقین ہے، امید بے معنی یقین ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ، اور شرک نہیں کرنا چاہیے، بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو، وَلَا يُشْرِكْ، اور یہ شریک نہ بنائے، بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی کو بھی، مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بنائے، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اس نے مرنا ہے اور اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر اعمال صالحہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں جو چیز کسی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ اس کا اچھا عمل ہے، اور جب اعمال صالحہ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ شرک کو بھی بیان کر دیا۔ شرک کو ایک تو اس لیے بیان کیا کہ چونکہ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، نیکیوں کا ذکر ہے، اور یہ نیکیاں کرتے ہوئے تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر نیکی کے کرتے ہوئے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نیکی یا کسی عمل صالح کے کرتے ہوئے تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر یہ نیکی شرک بن جائے گی۔ اسی لیے امام النووی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی کتاب کے شروع میں کس حدیث کو بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو اگر کسی شخص کے عمل صالح میں اخلاص نہیں ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، ریاکاری، شہرت۔ اس لیے یہاں شرک کو بیان کیا، اور اس لیے بھی بیان کیا کہ چونکہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار جہاں اخلاص پر ہے وہیں اس بات پر بھی ہے کہ نیکیاں کرنے والا شخص کون ہے، یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے۔ اگر یہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے مشرک کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور شرک وہ بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان سے بھی اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک وہ اس کائنات کا بدترین بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پہ اس چیز کو بیان کیا کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہارے کسی عمل سے شرک کی بو نہ آنے پائے، ورنہ تمہاری ساری نیکیاں اعمال صالحہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور شرک وہ جرم ہے کہ جو ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں پہ صرف ایک حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں جس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، اور یہ ارشاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، تو گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اگر تو مجھے بلائے گا، تو مجھ سے دعا کرے گا، تو مجھ سے کوئی چیز طلب کرے گا، ما دعوتنی و رجوتنی، اگر تو مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے کوئی امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تجھ پر جتنے گناہ ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جتنے گناہ تیرے جسم پہ ہیں، تیرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں، سب کو میں ختم کر دوں گا اگر تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور میری رحمت سے امید رکھے گا. علماء نے فرمایا کہ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور اچھی امید کے ساتھ دعا کرتا رہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طریقے کے معاملے کی امید یہ بندہ اللہ سے رکھتا ہے. اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا انتقال اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ حسن ظن ہو، یعنی تمہاری امید اچھی ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، حسن ظن جس کو کہتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. اگر تیرے گناہ اے ابن آدم اتنے زیادہ ہو جائیں